السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے لاکھ و سلام میرے لاکھ و سلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو میں جو ہمارے اینکر ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے موضوع کی حوالے سے ایک کریکشن کر دی. جو چھپا ہوا پرنٹ انویٹیشن تھا اس کے اوپر تھا صحیفہ سجادیہ اور ہدف زندگی، لیکن جس حوالے سے یہ مکالمہ بنا تھا اس میں وہ ٹائٹل زیادہ جو ہے وہ فٹ آتا ہے، مناسبت رکھتا ہے، جیسے جو ہماری یعنی صحیفہ سجادیہ اور روزمرہ کی زندگی. گفتگو کے آغاز سے قبل تمہیداً کچھ باتیں عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ مثلاً کسی بھی موضوع یا کسی بھی بیماری کا لفظ یہاں زیادہ موضوع رہے گا، کیوں وہ آپ آگے آ کے دیکھ لیں گے، کے بارے میں دو طرح کے لوگ اگر گفتگو کرتے ہیں تو وہ مناسب گفتگو ہوتی ہے. ایک گفتگو تو اس ڈاکٹر کی، اس معالج کی یا اس عالم کی کہ جس نے باقاعدہ انسانی جسم سے متعلق علوم کو پڑھا ہے، سارے قوانین جانتا ہے، کیا چیزیں اس کی قوت مدافعت بڑھاتی ہیں اور کیا چیزیں اسے کمزور کرتی ہیں، اور جب کمزوری اس کو لاحق آ جائے تو پھر اس کے لیے کیا ادویات موجود ہوتی ہیں یا کیا پرہیز ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو یہ ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کی یا ایک معالج کی گفتگو. دوسری گفتگو وہ شخص کر سکتا ہے یا کرتا ہے نارملی کہ جو کہ خود اس مرض کا شکار ہو اور کچھ عرصے سے شکار ہو اور اس کے علاج کے لیے سرکردہ ہو یا پریشان ہو اور مختلف لوگوں سے، مختلف جگہوں سے، مختلف ڈاکٹرز سے، معالجوں سے جو ہے وہ کنسلٹ کرتا ہو، اور اس معاملے میں جو اس کا ایکسپیرئنس رہا ہو یعنی مختلف ادویات جو اویلیبل ہیں اس مرض کے لیے اور جو کہ اس کی بد پرہیزیاں اس کے ساتھ ساتھ جو اس پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں ان کو آگے لوگوں سے شیئر کر سکے، تو یہ ہوتی ہے ایک مریض کی گفتگو. ہماری یہاں جو گفتگو ہے وہ اس کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہے، یعنی کہ ایک مریض کی گفتگو، نہ کہ ایک معالج ہی، کیونکہ یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک مریض کو اس کے مرض سے متعلق گفتگو کے لیے موقع فراہم کیا جائے اور وہ آ کے معالج کے زبان میں یا لہجے میں جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دے. یہ امانت کی بھی خلاف ہے اور یہ زیب بھی نہیں دیتا. ایک اور چیز جو یہاں پہ واضح کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ یہاں جو عرائض پیش کیے جائیں گے یہ ان لوگوں سے بات چیت ہے جو کہ آلریڈی ایک مکتب کے پیروکار ہیں یا اس کے صحیح ہونے کے معتقد ہیں. مثلاً یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہومیوپیتھی یا ایلوپیتھی یا پھر حکمت کے جو ہے وہ تقابلی جائزے کریں اور کہیں کون سی بہتر ہے کون سی نہیں. ہم یہ جو عرائض ہیں یہ ان لوگوں سے یا جو گفتگو ہے یہ ان لوگوں سے ہے کہ جو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے سفر پہ ایک تو یقین رکھتے ہیں، اور اس پہ یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی رہبریت میں جو پروردگار عالم کی سلیکشن کے قائل ہیں، یعنی کہ 12 آئمہ یعنی وہ 12 رہبر کہ جنہوں نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے اس انا للہ و انا الیہ راجعون کے سفر کے اندر. اب موضوع کی طرف آتے ہیں. ایک عاقل و بالغ انسان اپنے روزمرہ کے امور کی پلاننگ، ترتیب اور عمل کسی خاص ہدف، کسی گول یا کسی ایم کے مطابق کرتا ہے. مثلاً یہ کہ زندگی کے جیسے عام روزمرہ کے امور ہیں، کسی نے اگر مثلاً شوق ہے اس کو انجینئر بننے کا، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے تو جائے اور ان سبجیکٹس کو سلیکٹ کر لے کہ جو کہ مثلاً ڈاکٹر بننے کے لیے ضروری ہیں، بایولوجی یا اس طرح کے سبجیکٹس، یا مثلاً بزنس ایڈمنسٹریشن. وہ ایسا نہیں کرتا. اسکول کے لیول پہ، کالج کے لیول پہ وہ ہمیشہ وہ سبجیکٹس لیتا ہے کہ جو کہ مثلاً اس کے ہدف سے الائنڈ ہو. انجینئر بننا ہے تو پہلے میٹرک میں لے گا یا او لیولز میں وہ سبجیکٹس لے گا کہ جو اس کے اے لیولز کو میں کنٹینیو کریں. مثلاً فزکس لے گا، کیمسٹری لے گا، سائنس کے سبجیکٹس پڑھے گا، اور بعد میں آ کے بھی اسی روش کو. اور پھر جیسے جیسے مثلاً اس کے امتحان کا ٹائم قریب آتا چلا جاتا ہے، جس بھی گریڈ میں وہ ہوتا ہے، تو اس کی توجہ اور زیادہ مرکوز ہوتی چلی جاتی ہے. مثلا جو اگر وہ کرنٹ افیئرس پہ ایسے شغف رکھتا تھا یا کچھ رکھتا تھا تو وہ چیزیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس کا فوکس ان سبجیکٹس کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے کہ جس کا اس کو امتحان دینا ہے اگلے درجے میں جانے کے لیے. پھر مثلا وہ یہ نہیں کرتا کہ کل اس کا فزکس کا پیپر ہو اور وہ مطلب اخبار کھول کے بیٹھ جائے اور کسی کی ہسٹری ٹریس کرنا شروع کر دے کسی ایونٹ کی, پھر اس طرح کے کام نہیں کرتا. یا دوسری مثال اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا اگر میں نے کینیڈا کا سفر دسمبر یا جنوری میں کرنا ہے تو میرے سفر کی تیاری سکھر کے جون اور جولائی کے سفر والی نہیں ہوتی, صحیح, یعنی الائنمنٹ ہوتی ہے اس میں. مثلا اگر میں سکھر کی گرمی کی تیاری کروں, پیک گرمی کی, اور سفر ہو میرا کینیڈا کے لیے, تو پھر میرا کیا حشر ہوگا کینیڈا پہنچ کے؟ یہ کوئی بھی ایک عقل مند انسان جو ہے وہ اس کو اس کا اندازہ کر سکتا. اسی مناسبت سے ہم اور میں, مطلب سب سے پہلے جو میرے فوکس ہے وہ میری اپنی ذات ہے, نہ کہ کوئی اور. ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ جب ہم مثلا اپنی صبح کرتے ہیں تو کس طرح کے مسائل یا کس طرح کی سوچیں یا کس طرح کی فکریں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں, اور پھر ہم انہی کے مطابق کس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں. مثلا ہمارے ذریعے معاش کے گرد ہماری زیادہ تر, مثلا عام ایک انسان کی جب وہ صبح کرتا ہے تو صبح بیدار ہوتا ہے تو جو اس کے ذریعہ معاش ہوتا ہے اس کے ارد گرد اس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ اس کے ارد گرد کہیں گھوم رہی ہوتی ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں, دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں, دن کی عافیت, صحت, کاروبار میں ترقی کی دعا مانگتے ہیں. ہم میں سے اکثر کے دھیان گزشتہ دن کے غیر حل شدہ مسائل, آفس کی کشمکش, بزنس کے جھمیلے, اور اگر پاکستان کی بات کریں تو اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی, اس کے ہمارے کاروبار اور خاندانوں پر اثرات, سرکاری دفاتر اور پولیٹیشنز کی کرپشن, روز روڈ پر چھینا چھینا جھپٹی, اور ان سب کے تناظر میں زیادہ سے زیادہ آسائشوں کے حصول اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, البتہ جائز طریقے سے کیونکہ ایک اچھے انسان کی بات ہو رہی ہے, پر مرکوز ہوتا ہے. کچھ افراد ان سب کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو درپیش مسائل کے فوری حل اور دشمنوں کی نابودی کے خواہاں ہوتے ہیں, اور اس بارے میں سوئی ہوئی امت کو جگانے کے لیے اپنی فکر, سمجھ اور میڈیا میں کیے گئے تجزیوں کے مطابق مسائل کی بنیادی وجہ کی شناخت اور ان کے حل کی کوششیں کرتے ہیں. یہاں یہ واضح کرتے چلیں کہ مقصد ان امور کی نفی یا تکذیب کرنا نہیں, اور نہ ہی یہ مقصد ہے کہ کسی کو رہبانیت کی ترغیب دلائی جائے یا تشویق دلائی جائے, کیونکہ ہم سفیان ثوری کے مکتب سے تعلق نہیں رکھتے, ہم امام باقر علیہ السلام کے مکتب کی بات کرتے ہیں. صلوات بر محمد. تو بات یہ کہ پلاننگ, تیاری اور عمل سب کے سب محاصل اور ہدف کے مطابق ہوتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ایک چھوٹا سا تذکرہ ہوا, کیونکہ یہ ایک فیلنگ کی بات ہے, اس کو زیادہ الیبوریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مقصد نہیں ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ امام سجاد ہماری کیا تیاری کرا رہے ہیں, یعنی ان کے مکتب کے لوگوں کو کن فکروں اور کن سوچوں کے ساتھ اور کس طرز پر بیدار ہونا چاہیے. ہمارے روزمرہ کے اہداف, اور پھر مطلب تاکہ ہم اس چیز کو ایویلیویٹ کر سکیں کہ ہمارے جو اہداف ہیں, کیونکہ ہم نے کہا کہ تیاری اہداف کے مطابق ہوتی ہے, تو امام جو ہماری فکریں, ہماری سوچیں اور ہماری تیاری اور امام کی تیاری کروانے میں اگر کیا کوئی فرق ہے, اور فرق ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ فرق جو ہے یہ ہمارے ہدف کے فرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرے گا. کہتے ہیں کہ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے, نہ دامن وقت میں گنجائش ہے اور نہ میری اتنی حیثیت ہے کہ میں نماز شب کی یا تہجد کی اہمیت کے بارے میں لب کشائی کروں. صرف اس پر اکتفا کروں گا کہ اللہ کی راہ کے ہر راہی سے بات متوقع ہے کہ وہ شب کے آخری حصے میں بستر کو خیر آباد کہے. بہتر ہے کہ اگر ممکن ہو تو غسل کرے تاکہ جسم سے ہر طرح کی گندگی اور نجاست دھل جائے اور بدن اور روح رب العالمین کی طرف وصال کے لیے آمادہ ہو جائیں. نماز ادا کرے, شب میں اٹھنے والے ان غازیوں کو یاد کرے جو امامت کے زیر کمان سورہ والعادیات کا مصداق ٹھہرے. نماز سے فارغ ہو کر اس امام کی کتاب کھولے جس نے دین اور امت کے تاریک ترین دور میں, کہ جب زمین کو کربلا میں پنجتن کے پاک وجود سے خالی کر دیا گیا, بغیر ظاہری اور مادی اسباب اور افرادی قوت کے دین کا دفاع کیا اور اس کی بقا کو یقینی بنایا. ازراہ تذکر، امام علیہ السلام کا بنو امیہ کے دور میں شیعت کا دفاع اور تبلیغ اس سے زیادہ مشکل تھا کہ کوئی ہم سے کہے کہ داعش کے زیر تسلط علاقے میں جا کر اپنی شناخت کے ساتھ شیعت کی تبلیغ کریں۔ دعائے سبا میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے وہ جس نے مجھے اپنے امن و سلامتی کے گہوارے میں سلایا اور اپنی بخشش اور احسان کو پانے کے لیے مجھے بیدار کیا۔ آگے فرماتے ہیں، میرے مالک، آیا تیری نظر سے میں تیرے پاس اپنی خواہشوں کے لیے آیا ہوں، یا میں نے تجھ سے اس وقت علاقہ قائم کیا کہ جب میرے گناہوں نے مجھے تیرے وصال سے دور کر دیا، پس میرے دل نے خواہشوں کو اپنی بری سواری بنایا۔ یعنی انسان نے شب میں جس وصال کا قصد کیا، اس وصال یا ہجرت کی راہ میں رکاوٹ انسان کے کردہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ اسی مناسبت سے امام سجاد علیہ السلام نماز شب کی دعا کا آغاز نفس کو گناہوں کی نجاست سے پاک کرنے کے لیے آب کثیر کے اہتمام یعنی حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ خصوصاً پروردگار عالم کی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی مالکیت و سلطنت حقیقی، اس کی لازوال طاقت اور لامتناہی قدرت کے ذکر سے کرتے ہیں، اور پھر دعا کا قاری طہارت اور نور کے اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنی کچ فکری اور قلب کے حجابات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دھوتا ہے، اپنی کمزوری، نااہلی اور بے وقوفیوں اور اپنی پست حیثیت اور بیچارگی کو ان الفاظ میں یاد کرتا ہے کہ میں تیرا وہ بندہ ہوں کہ جس کا عمل کمزور اور سرمایہ امید زیادہ ہے، میرے ہاتھ سے تعلق اور وابستگی کے رشتے جاتے رہے ہیں، مگر وہ رشتے جسے تیری رحمت نے جوڑ دیا ہے، اور امیدوں کے وسیلے بھی ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے ہیں، مگر تیرے عفو و درگزر کا وسیلہ جس پر سہارا کیے ہوئے ہوں، تیری اطاعت جسے کسی شمار میں لا سکوں نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ معصیت جس میں گرفتار ہوں بہت زیادہ ہے، تجھے اپنے کسی بندے کو معاف کر دینا اگرچہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو دشوار نہیں ہے، تو پھر مجھے بھی معاف کر دے اے اللہ۔ اس کے بعد اپنی پریشانیوں کی وجہ شیطان کے وسوسوں میں پھنس جانے اور بے راہ روح ہو جانے کو گردانتا ہے، اور پروردگار عالم سے کہتا ہے، تیرا وہ دشمن جس نے میرے بے راہ روح ہونے کے سلسلے میں مجھ سے مہلت مانگی اور تو نے اسے مہلت دی اور مجھے گمراہ کرنے کے لیے روز قیامت تک فرصت طلب کی اور تو نے اسے فرصت دی، مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ پھر شیطان کے منہ موڑ لینے کے ذکر کے بعد کہتا ہے کہ اس حالت میں کہ نہ کوئی سفارش کرنے والا تھا جو تجھ سے میری سفارش کرے، اور نہ کوئی پناہ دینے والا تھا جو مجھے تیرے عذاب سے ڈھارس دے، اور نہ کوئی قلعہ جو مجھے تیری نگاہوں سے چھپا سکے۔ مزید کہتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے اطاعت کا حکم دیا مگر میں اسے بجا نہ لایا، اور مجھے روکا مگر ان کا مرتکب ہوتا رہا، اور برے خیالات نے جب گناہ کو خوشنما کر کے دیکھا تو کوتاہی کی، دکھایا تو میں نے کوتاہی کی، میں نہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دن کو گواہ بنا سکتا ہوں اور نہ نماز شب کی وجہ سے رات کو اپنی سفر بنا سکتا ہوں۔ مطلب یہ کہ دعا کا قاری اور امام کا پیروکار تمام مسائل جو بھی اس کو درپیش ہیں اور پریشانیوں کی وجہ کسی دوسرے کو یا کسی خارجی سبب کو نہیں، بلکہ خود اپنے آپ اپنی کچھ فکری کو اور شیطان کی اطاعت کو ٹھہرا رہا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا مناسب ہوگا کہ مکتب قرآن اور اہل بیت علیہ السلام میں بے راہ روی، برائی اور خسارے کا اولین مجرم اپنے نفس اور ثانوی مجرم شیطان کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ مثلاً یہ نہیں کہ میں ساری رسپانسبلٹی شیطان کے اوپر ڈال دوں، بلکہ جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ نفس کے اوپر آتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ مسائل میری اپنی کجیوں، میری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں جن کے ساتھ میں اپنی صبح کر رہا ہوں، یہ کسی اور خارجی حالات کی وجہ سے نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائمریلی میں خود اس کے لیے جو ہوں وہ رسپانسیبل ہوں۔ یہ بات ہم کس ریفرنس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ جملے جو کہ منگل کے یعنی ٹیوزڈے کے دن کی دعا جو ہے صحیفہ سجادیہ میں، اس میں نقل ہوتے ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں، میں اپنے نفس کے شر سے اس یعنی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر کہ میرا رب رحم کرے، اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ یعنی جب میں اپنی سبیل، اپنا راستہ اپنی صراط کی طرف موومنٹ کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرتا ہوں، صرف اس وقت شیطان میرے گناہوں کے اوپر دوسرے گناہوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور یہیں پر استغفار کا کانسیپٹ آتا ہے، یعنی کہ میں توبہ کروں، استغفار کروں اور پلٹوں اپنے رب کی طرف اور شیطان کے سلطان سے، اس کی طاقت سے جو ہے وہ باہر آؤں۔ دوبارہ نماز شب کی دعا کی طرف آتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری اور اللہ کو نجات کا واحد ذریعہ گرداننے کے بعد اب انسان آگے بڑھتا ہے اور آئندہ کے لیے دعا اور اپنی امید مانگتا ہے۔ یہ طلب روپیہ، پیسہ، مال و دولت نہیں، بلکہ آخرت کی ذلت سے بچاؤ اور استغفار اور توبہ اور رحم ہے۔ اور پھر فوراً ہی طبیعت میں موجود اللہ کی طاقت، قدرت اور فرما روائی کا واحد منبع ہونے اور کسی اور کارساز کی صلاحیتوں کے مستقل نہ ہونے کی بہترین مثال کی طرف آتا ہے، ایسی مثال جس کے بعد دنیا اور اس کے تمام امور میں کسی اور کے دخل اور خصوصاً انسان کی اپنی صلاحیتوں پر غرور اور اپنی میں کی ساری دلیلیں دم توڑ دیتی ہیں۔ کہتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے باہم پیوستہ ہڈیوں اور تنگ راہوں والی صلب سے، تنگ نائے رحم میں کہ جسے تو نے پردوں میں چھپا رکھا ہے، ایک ذلیل پانی کی صورت میں اتارا، جہاں تو مجھے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ تو نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا جہاں میری صورت کی تکمیل ہو گئی، پھر جیسا تو نے چاہا ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا، اور جب میں تیری روزی کا محتاج ہوا اور لطف و احسان کی دستگیری سے بے نیاز نہ رہ سکا، تو تو نے اس بچے ہوئے کھانے پانی سے، جسے تو نے اس کنیز کے لیے جاری کیا تھا جس کے شکم میں تو نے مجھے ٹھہرا دیا اور جس کے رحم میں مجھے ودیت کیا تھا، میری روزی کا سر و سامان کر دیا۔ اے پروردگار، ان حالات میں اگر تو خود اپنی تدبیر پر مجھے چھوڑ دیتا یا میری ہی قوت کے حوالے کر دیتا، تو تدبیر مجھ سے کنارہ کش اور قوت مجھ سے دور رہتی، مگر تو نے اپنے فضل و احسان سے ایک شفیق و مہربان کی طرح میری پرورش کا اہتمام کیا، جس کا تیرے فضل بے پایا کی بدولت اس وقت تک سلسلہ جاری ہے کہ نہ تیرے حسن سلوک سے کبھی محروم رہا اور نہ تیرے احسانات میں کبھی تاخیر ہوئی، لیکن اس کے باوجود یقین و اعتماد قوی نہ ہوا کہ میں صرف اسی کام کے لیے وقف ہو جاتا جو تیرے نزدیک میرے لیے زیادہ سود مند ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب اس مثال اور اس کے جملوں پر غور کریں اور پھر اپنی اس کیفیت اور پریشانیوں کو یاد کریں جن کے ساتھ ہم گناہگاروں کی صبح ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس پرآشوب دور کو بھی دماغ میں رکھیں جس میں امام اللہ کی نعمتوں، رحمتوں، فضل، حسن سلوک اور احسانات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ان سے محروم نہیں رہے بلکہ ان میں کبھی تاخیر بھی نہیں ہوئی۔ امام بتا رہے ہیں کہ میری پریشانیاں وہ نہیں جنہیں ہم پریشانی سمجھتے ہیں، بلکہ روزمرہ کے امور میں ہماری بے رہ روی اور خواہشات اور شیطان کی پیروکاری اور یاد خدا سے غفلت اصل وجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل مسئلہ امتحان میں الجھ کر اللہ کی سبیل کو چھوڑ دینا اور اسباب کو رب اور کارفرما سمجھ کر ان کے پیچھے چل دینا ہے، اور یہ سب اللہ کی ربوبیت پر عدم ایمان کا نتیجہ ہے۔ پریشانیوں کی اس تعریف کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ امام ان سے چھٹکارے کے لیے پروردگار سے کیا مانگ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، اس بے یقینی کا سبب یہ ہے کہ بدگمانی اور کمزوری یقین کے سلسلے میں میری باگ شیطان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں اس کی بد ہمسائیگی اور اپنے نفس کی فرما برداری کا شکوہ کرتا ہوں اور اس کے تسلط سے تیرے دامن میں تحفظ اور نگہداشت کا طالب ہوں، اور تجھ سے عاجزی کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ اس کے مکر و فریب کا رخ مجھ سے موڑ دے، اور سوال کرتا ہوں کہ میری روزی کی آسان سبیل پیدا کر دے۔ تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے کہ تو نے از خود بلند پایا نعمتیں عطا کی اور احسان و انعام پر شکر کا القا کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور میرے لیے روزی کو سہل و آسان کر دے، اور جو اندازہ میرے لیے مقرر کیا ہے اس پر قناعت کی توفیق دے، اور جو حصہ میرے لیے معین کیا ہے اس پر مجھے راضی کر دے، اور جو جسم کام میں آ چکا اور جو عمر گزر چکی ہے اسے اپنی اطاعت کی راہ میں محسوب فرما۔ بلا شبہ تو اسباب رزق مہیا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جہنم سے پناہ مانگی ہے۔ یہاں امام نے آسان رزق کی بات کی ہے جو انسان کو اس کے ہدف زندگی سے گمراہ نہ کرے۔ رزق کے حصول کی کوشش میں مسئلہ نہیں، بلکہ اس میں الجھ کر کثرت کے مقابلے میں، یعنی تفاخر و تکاثر کے مقابلے میں پڑ جانا اصل مسئلہ ہے۔ روح، نفس اور فکر کی طہارت کے بعد ظلمت کے چھٹنے یعنی فجر اور روشنی کا وقت ہوتا ہے، اور مومن نماز فجر ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے پیشوا اور امام کی صبح اور شام کی دعا کی طرف آتا ہے، جو اسے رات اور دن کے اس نظام کی خدا کی قدرت میں ہونے اور اس کے فلسفے اور ان کے اہداف کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے ان کے لیے رات بن، مطلب دعا کے الفاظ ہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے رات بنائی تاکہ وہ اس میں تھکا دینے والے کاموں اور خستہ کر دینے والی تکلیفوں کے بعد آرام کریں، اور اسے پردہ قرار دیا تاکہ سکون کی چادر تان کر آرام سے سوئیں، اور یہ ان کے لیے راحت و نشاط اور طبعی قوتوں کے بحال ہونے اور لذت و کیف اندوزی کا ذریعہ ہو، اور دن کو ان کے لیے روشن و درخشاں پیدا کیا تاکہ اس میں اس کے فضل کی جستجو کریں اور روزی کا وسیلہ ڈھونڈنے اور دنیاوی منافع اور اخروی فوائد کے وسائل تلاش کرنے کے لیے اس کے زمین میں چلیں پھریں۔ یہاں ترجمے کی طرف ایک وضاحت ضروری ہے، جو کہ ہدف اور اس کے معنی کی کو ایک اور منزل پر لے جاتی ہے۔ دنیا کے معاملے میں لفظ نون یہ لام یعنی نیل کا استعمال ہوا ہے دعا کے اندر، جس کا مطلب ہے حاصل کرنا، یعنی یہاں پہ حاصل کرنا، اور آخرت کے معاملے میں درک کا لفظ استعمال ہوا۔ وہ ایک بہت کی کانسیپٹ ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں۔ ہم نارملی کیا کرتے ہیں، اکاؤنٹنگ کی تھیوریز کے حساب سے چلتے ہیں کہ بھائی اتنے کام یہاں پہ کیے، اس کے بعد اتنے نیک کام کر دیے، اتنا پلس ہوا، اتنا مائنس ہوا، اور کوئی چیز اللہ کی طرف کہیں اور بھجوا دی اور اپنی زندگی میں مگن رہے۔ یعنی کہ جو جنرلی ترجمہ ملتا ہے اس دعا کا اور ان جملوں کا، وہ یہ ملتا ہے کہ مجھے وہ حاصل کرنے کی توفیق دے جو مجھے اس دنیا کے لیے چاہیے، اور وہ حاصل کرنے کی توفیق دے جو آخرت کے لیے چاہیے۔ لیکن امام بہت اسپیسیفک ہیں اس معاملے میں۔ یہاں پہ تو وہ اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں کہ حاصل کرو یہاں پہ جو یہاں بقا کے لیے چاہیے تاکہ زندگی چلتی رہے، لیکن آخرت کا ادراک اس دنیا کے اندر ہونا ہے۔ اگر ہمیں آخرت کا ادراک اس دنیا کے اندر نہیں ہو رہا تو یہ ایک بہت پریشان طلب مسئلہ ہے۔ یعنی اس روزمرہ کاروبار میں وہ تو حاصل کرنا ہی ہے جو اس دنیا میں بقا کے لیے چاہیے، لیکن اس میں مگن نہیں ہو جانا، اور اسی کے دوران اور اسی دنیا میں آخرت کا ادراک بھی حاصل کرنا ہے۔ ان تمام کار فرمائیوں سے وہ ان کے حالات سنوارتا اور ان کے اعمال کی جانچ کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ اطاعت کی گھڑیوں، فرائض کی منزلوں اور تعمیل احکام کے موقع پر کیسے ثابت ہوتے ہیں، تاکہ بروں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے۔ یہاں بھی ترجمے کی طرف ایک اشارہ لازمی ہے، لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، یعنی کہ جن کو سزا دے گا وہ ان کے عمل ہیں، ان کے عمل سے سزا دے رہا ہے، عمل کے بدلے میں کسی اور چیز سے سزا نہیں دے رہا، یعنی کہ سزا وہ خود کسب کر رہے ہیں یہاں پہ اس دنیا کی زندگی میں جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ اور ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، ہاں جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے احسانات کیے ہیں، ان کے لیے بہترین جزا کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی برائی، برے کو وہی ملے گا کہ جو اس نے خود کمایا ہے، اچھائی کرنے والے کو جو ہے وہ مزید اللہ کی رحمت کے مطابق ملے گا۔ امام کہتے ہیں کہ ہم اور تمام چیزیں تیرے لیے صبح کرتی ہیں۔ اب یہاں سے ہم اہداف کی طرف آ رہے ہیں، مثلا یہاں سے وہ باتیں ہوئیں، یہاں تک وہ باتیں تھیں کہ ہاں کن فکروں کے ساتھ انسان ہم اٹھتے ہیں، اور امام ہمیں کن ڈیفینیشنس کے ساتھ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، جس سے پیراڈائم یا ڈومین بنا کے ہم ریزولیوشن کی طرف دیکھیں۔ امام کہتے ہیں کہ ہم اور تمام چیزیں تیرے لیے صبح کرتی ہیں، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، صرف اللہ کے لیے اور اسی کے قبضے میں صبح کرتی ہیں۔ تیری مشیت کا محیط ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تیرے حکم سے ہم تصرف کرتے، اور تیری تدبیر و کارسازی کے تحت ہم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتے ہیں۔ جو امر تو نے ہمارے لیے نافذ کیا اور جو خیر اور بھلائی تو نے بخشی، اس کے علاوہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور یہ دن نیا اور تازہ وارد ہے جو ہم پر ایسا گواہ ہے جو ہما وقت حاضر ہے۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے تو وہ توصیف و ثنا کرتے ہوئے ہمیں رخصت کرے گا، اور اگر برے کام کیے تو برائی کرتا ہوا ہم سے علیحدہ ہوگا۔ امام دن کے لیے حفاظت مانگتے ہیں، لیکن کس چیز سے حفاظت؟ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور آگے پیچھے اور داہنے اور بائیں اور اطراف و جوانب سے ہماری حفاظت کر، ایسی حفاظت جو ہمارے لیے گناہ و معصیت سے بچائے، جو ہمیں گناہ اور معصیت سے بچائے، تیری اطاعت کی طرف رہنمائی کرے اور تیری محبت میں صرف ہو۔ اب اس حفاظت کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آج کے دن اور آج کی رات اور زندگی کے تمام دنوں میں توفیق عطا فرما کہ ہم نیکیوں پر عمل کریں، برائیوں کو چھوڑ دیں، نعمتوں پر شکر اور سنتوں پر عمل کریں، بدعتوں سے الگ تھلگ رہیں، اور عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں، اسلام کی حمایت اور طرفداری کریں، باطل کو کچلیں اور اسے ذلیل کریں، حق کی نصرت کریں اور اسے سربلند کریں، گمراہوں کی رہنمائی، کمزوروں کی اعانت اور دردمندوں کی چارہ جوئی کریں۔ مزید کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار اور اپنے جاری کیے ہوئے احکام کا پابند اور ان چیزوں سے کنارہ کشی کرنے والا قرار دے جن سے تو نے خوف دلا کر منع فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کس طرح کے دن کی تیاری اور کن اہداف کی بات ہو رہی ہے؟ آئیں سوچیں، غور کریں کہ میری عملی زندگی اس کے مقاصد اور اس کے اہداف ان اہداف سے کتنی مطابقت رکھتے ہیں جو ہمارے ہادیوں نے ہمارے لیے متعین کیے۔ امام کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی اتباع کی جائے اور جس کی پیروی کی جائے، نہ کہ جس کا صرف نام لیا جائے اور اس راہ پر چلا جائے جو بتائے ہوئے اہداف سے یکسر مختلف بلکہ الٹی سمت میں ہو۔ کیا ہم واقعی اپنی روزمرہ زندگی میں آخرت کا ادراک حاصل کر رہے ہیں؟ کیونکہ سورہ اعراف میں ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کی ملکوت اور خدا کی تمام مخلوقات میں غور نہیں کیا، اور یہ کہ شاید ان کی اجل قریب آ گئی ہو، تو یہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے کے آئیں گے؟ یعنی اگر میری دنیا اسی تفاخر اور دنیا کا یہ پیریڈ اور یہ دن اور یہ ساعتیں اسی تفاخر، تکاثر اور کثرت کے مقابلے میں گزر جاتی ہیں اور میں انہی مسائل اور پریشانیوں میں الجھا رہتا ہوں، تو پھر جو میں تشہد میں جو میں گواہی دیتا ہوں، وہ گواہی کس دلیل اور کس آیت کے مطابق ویلڈ رہے گی؟ ہمارے مسائل ظلمت اور تاریکی کا نتیجہ ہیں اور ہماری ان کے بارے میں پریشانی بجا ہے، لیکن اس ظلمت سے چھٹکارے کے عوامل میں پہلی چیز اللہ کا تقوی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے، نہ کہ مادی اسباب اور وسائل کے پیچھے بھاگنا، شور مچانا اور اپنے ارد گرد لوگوں سے انہی کے طرز پر مقابلہ کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔